بحثیں نمازی کے بارے میں ہو رہی تھی اور گزشتہ نشست میں تمام شرائط مکان کی تفصیلی بحث ہو چکی ہے. اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہر وہ کیا نماز پڑھنا چاہے, ہر وہ شخص جو نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے لازمی طور پر کسی نہ کسی جو شخص بھی نماز پڑھنا چاہے تو لازمی طور پر اسے کسی نہ کسی جگہ کی ضرورت پڑے گی کہ جہاں پر وہ اپنی نماز پڑھے. اب وہ جگہ جہاں پر انسان اپنی نماز پڑھ رہا ہے ہمارے اتفاق روپ سے سات شرطوں کا ہونا ضروری ہے. تو تفصیلی بحث ہو چکی ہے, آج صرف بطور خلاصہ کا تسلسل باقی رہے. پہلی شرط یہی ہے کہ وہ جگہ جہاں پر انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بالکل نفا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ متحرک نہ ہو. تیسری شرط یہی ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہاں پہ نماز کے مکمل ہونے کا یقین ہو. چوتھی شرط یہی ہے کہ وہ جگہ جہاں پر انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ اتنی کشادہ جگہ ہو کہ تمام ارکان نماز مکمل طریقے سے بجا لائے جا سکے. پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ جگہ جب تک اس کا صاف ہونا ضروری ہے. چھٹی شرط یہی ہے کہ وہ جگہ جو ہے اوپر نیچے نہ ہو. اور ساتویں شرط یہی ہے کہ وہ جگہ جہاں پر انسان نماز پڑھ رہا ہے وہاں پر مخالف جنس کی کوئی دوسری ہڈی موجود نہ ہو, کچھ علماء کے نزدیک. اب ان کا ایک ایک دو مسئلوں میں ان شرائط کا بھی خلاصہ, وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ مباح ہے. مباح کی تفصیل آ چکی تھی کہ وہ جگہ مباح کہلاتی ہے کہ جو نہ کسی سے چھینی گئی ہو, نہ اس کے اندر کسی دوسرے شخص کی شرکت ہو, نہ وہ کسی دوسرے شخص کو بطور کرایہ دی گئی ہو, اور نہ ایسی جگہ ہو کہ جو بغیر کسی اقساط کے پیسے کے تعمیر کی گئی. اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو کسی کو کرایہ پر دے دی گئی, اس جگہ پر بھی انسان نماز نہیں پڑھ سکتا اپنے کرایہ دار کی اجازت کے بغیر. اگر ایسی جگہ ہے کہ جس کے اندر انسان کی پارٹنرشپ ہے تو بغیر اپنے پارٹنر کی اجازت کے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر ایسی جگہ ہے کہ جو کسی سے چھینی گئی ہے تو جب تک کہ مالک کو راضی نہ کر لے وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتا. اور اگر ایسی جگہ ہے کہ اس کا قسط و زکات کے پیسے کے بغیر اس کو خریدا ہے تو جب تک کہ حاکم شرع سے مصالحت نہ کر دے اس وقت تک وہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اور غصبی کی تاریخ میں آ جاتی ہے وہ جگہ بھی کہ جس کا مالک مر گئے اور اس کے بارے میں اگر نابالغ ہو تب بھی وہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ ان کے ولی سے اجازت نہ لے لی جائے. یا اگر مرنے والے کے ذمے قمت الزکات ہے, جوتوں کا قرضہ ہے, رد مظالم ہے, کسی کا بھی کوئی حق نکلتا ہے تو جب تک کہ اسے پیدا نہ کر دیا جائے کہ کوئی شخص اس کی ادائیگی کی ذمہ داری نہ لے لے وہاں پر نماز کو پڑھنا جائز نہیں. اور مذہبی کے اندر مسجد کی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کسی مکان پر نماز پڑھ رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر پھر نماز پڑھنا شروع کر, اور اگر ایسا کرے گا تو اٹھانے والے کی نماز باطل ہے کیونکہ جگہ جو ہے وہ مباح نہیں رکھتی. دوسری شرط یہ تھی کہ جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ متحرک نہ ہو بلکہ ٹھہری بھی ساکن. اسی لیے ریل, ہوائی جہاز, کار, پانی کا جہاز, کشتی, زمان کی حالت اختیار میں اگر انسان کے لیے ممکن ہے کہ ان کے ٹھہرنے کا انتظار کرے تو اس صورت میں ان کے اوپر نماز کو پڑھنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر ٹھہرانا ان کا ممکن نہیں ہے مسلسل پورے وقت نماز, ظہر کا وقت 1 بجے سے 6 بجے تک پڑھتی, 1 سے 6 تک مسلسل وہ چیز حرکت میں رہے اور اس کے ٹھہرانے کا سوال پیدا نہ ہو, تو اس صورت میں حالت مجبوری میں ان مقامات پر نماز کا پڑھنا جائز ہو جائے گا. لیکن اگر 5 منٹ کا بھی وقفہ بیچ میں مل رہا ہے تو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا بلکہ ٹھہر جائے. جب وہ ریل یا جہاز ٹھہر جائے اس وقت جب وہ ساکن ہو جائے خود کے ساتھ نماز پڑھے تب اس کی نماز پڑھے. اگر حالت حرمت میں نماز پڑھے تو پھر واجب یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ چیز قبلے سے موتی چلی جائے انسان بھی خود حرکت کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملتا رہے تاکہ اس کا منہ قبلے سے بدلنے نہ پائے. لیکن اگر اس کا خیال رکھنا مشکل ہے تو کم از کم تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کے وقت اس چیز کا خیال رکھے. پہلی جو تکبیر ہے کم از کم اس کے وقت اس چیز کا خیال رکھے کہ اس کا منہ قبلہ رخ ہو, چاہے بعد میں قبلہ رخ نہ رہے. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں کہ جس طرف اس کا دل چاہے وہ کھڑے ہو کر تکبیر پڑھے اور نماز پڑھ لے, وہ نماز صحیح ہے لیکن یہ سب مجبوری کی حالت ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ جو ہے ایسی ہو جہاں پر نماز کے مکمل ہونے کا یقین ہو. اگر معمولی کا بھی خیال آ گیا بلکہ احتمال کا آنا ضروری ہے کہ کافی حد تک یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہاں پر نماز مکمل نہیں ہو سکتی, تاریخ ہے, آنمی ہے, لوگوں کا خوف ہے, تاریخی کا خوف ہے, کسی وجہ سے یہ خیال ہو جائے کہ نماز تو میں شروع کر رہا ہوں لیکن بیچ نماز میں ایسی مجبوری ہوگی کہ نماز کو چھوڑ دینا پڑے گا, وہاں پر نماز کا پورا پڑھنا صحیح نہیں ہے. چاہے وہاں پر اتفاق سے آپ کی نماز بھی ہو جائے, بادل چھائے ہوئے تھے, آپ کو خیال کا یقین تھا کہ بارش ہو جائے گی 3 منٹ کے بعد, لیکن آپ نے نماز کو شروع کر دیا, بعد میں بارش نہیں بھی ہوئی, تب بھی آپ کی نماز غلط ہے اور اس کو دوبارہ صحیح مقام پر پڑھنا ضروری ہے. چوتھی شرط یہی تھی کہ وہ جگہ نہ اتنی اونچی ہو, نہ اتنی نیچی ہو, نہ اتنی تنگ ہو کہ انسان رکوع اور سجود اور قیام کئی طریقے سے بجا نہ لا سکے, بلکہ ضروری ہے کہ اتنی کساتا ہو کہ رکوع سجود اور قیام کی شرائط کو انسان بجا سکے. پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بالکل پاک ہونا چاہیے. احتیاط مستحب یہی ہے, نجس جگہ میں بھی نماز کو پڑھنا جائز ہے مگر ایک شرط ہوتا ہے. شرط یہ بھی ہے کہ وہ نجاست ایسی نہ ہو کہ جو اس کے کپڑوں یا لباس تک پہنچے, یعنی سر نجاست نہ ہو. اور دوسرا شرط یہ ہے کہ کم از کم کھانے کی جگہ جو ہے اس کا بالکل پاک ہونا ضروری ہے, کم از کم کھانے کی جگہ. چھٹی شرط یہ ہے کہ جہاں پر انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ایسی نہ ہو کہ پیشانی, گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹھوں کے بیچ میں اونچائی اونچائی ہو جائے, بلکہ تینوں برابر ہوں. زیادہ سے زیادہ جو اجازت ہے وہ 4 انگلیوں کے برابر, 4 انگلیاں ملی ہوئی, اگر اتنی اونچائی اونچائی ہے تو جائز ہے, اس سے زیادہ اگر ہو جائے تو نماز باقی. اور آخری شرط کہ جس مقام پر انسان نماز پڑھ رہا ہے آپ اصلی کے نزدیک ایک بالش کے اندر, وہاں پہ اگر مرد ہے تو دوسری عورت نماز نہ پڑھ رہی ہو, اور اگر عورت ہے تو وہاں پر ایک بالش کے فاصلے کے اندر دوسرا مرد نماز نہ پڑھ رہا ہو. اس مسئلے میں شاید کچھ ذہنوں میں الجھن پیدا ہو گئی, اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے. آخر خمینی کے نزدیک مرد اور عورت ایک ساتھ ایک ہی مقام پر ایک ہی جگہ بغیر کسی فاصلے کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور دونوں کی نماز بالکل صحیح ہے. آخر کوئی کے نزدیک ایک بارش کا فاصلہ ہونا ضروری ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ایک بارش آگے ہو اور عورت ایک بارش پیچھے. ایک بارش آگے اور پیچھے نہیں بلکہ برابر بھی اگر دونوں کھڑے ہوں یا عورت آگے ہو تب بھی نماز جائز ہے اگر ان دونوں کے بیچ میں ایک بارش کا فاصلہ موجود ہے. تو ایک بارش سے مراد آگے پیچھے کا فاصلہ نہیں بلکہ برابر کا فاصلہ ہونا چاہیے. ایک بارش کو چھوڑ کر اگر عورت آگے پہنچ جائے, پیچھے پہنچ جائے, برابر آگے, صرف ایک بارش کا فاصلہ موجود ہے تو دونوں کی نماز پڑھی جائے. اور آگاہ خمینی کے نزدیک اس ایک بارش کے فاصلے کی بھی ضرورت نہیں, بلکہ اگر دونوں بالکل برابر کھڑے ہیں یا عورت آگے ہے مرد پیچھے ہے تو دونوں کی نمازیں بالکل صحیح ہیں. غالب یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ ایک بارش سے مراد آگے پیچھے کا فاصلہ, آگے پیچھے کا نہیں بلکہ برابر کا فاصلہ دونوں کے درمیان ہونا چاہیے. اگر ایک بارش کا فاصلہ ہے تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ آگے کھڑی. اس کے بعد گفتگو یہ ہوئی تھی کہ شریعت اسلامیہ میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں سے نماز کے پڑھنے کی انتہائی تاکید, ان میں سب سے بہتر مقام مسجد ہے, مسجد کے بعد بلکہ مسجد کے بھی بہتر ائمہ کے حرم ہیں, ائمہ کے روضے ہیں, اس کے بعد علماء کے گھر ہیں کہ اگر وہاں انسان نماز پڑھے زیادہ ثواب ملے گا, اس کے بعد مومنین کے گھر ہیں کہ اگر کوئی عابد ہے زیادہ عبادت کرتا ہے تو اس کے گھر میں نماز پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ملے گا. مسجد میں عورت کا مسئلہ آ گیا تھا کہ آقا خمینی کے نزدیک عورت اگر اپنے پردے کا خیال رکھ سکتی ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھے. آقا رسول کے نزدیک کا اپنے پردے کا خیال رکھ سکے یا نہ رکھ سکے, اس کے لیے بہرحال یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. آج تو ابتدا مکروحہ کے مقام سے ہوگی، جو مقامات جہاں پر نماز کا پڑھنا مکروہ، ان مقامات کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ ان میں سے کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نماز باقی، بہرحال نماز باقی نہیں ہے، نماز بالکل صحیح ہے، ہاں البتہ ثواب میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی، اگر ان مقامات پر انسان نماز نہ پڑھے تو ثواب زیادہ ہے، یہاں پر پڑھے تو ثواب کم ہے. 40-50 مقامات ہیں، لیکن جو زیادہ اہم ہیں 20-25 ان کا تذکرہ کر دینا مناسب ہے کہ پہلی جگہ جہاں پر نماز کا پڑھنا مکروہ ہے وہ ہے ایسی جگہ کہ جو رب حاجت کے لیے بنائی گئی، یعنی بیت الخلاء، وہاں پہ نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، حرام نہیں. اگر وہ جگہ پاک ہے اور انسان نماز پڑھ سکتا ہے وہاں پر، تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ نماز میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی. یہ ایسے مقامات جو رفع حاجت کے لیے نہیں بنائے جاتے، صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ انسان وہاں پر پیشاب کرتا ہے، ویسی نالیاں وغیرہ ان کے سامنے بھی اگر انسان نماز پڑھے تو نماز صحیح ہے، البتہ ثواب میں اس کی کمی آ جاتی ہے. ایسا مقام کہ جہاں پر انسان نہاتا، یعنی حمام، اس کے اندر بھی نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، لیکن جائز ہے اگر انسان نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں، صرف ثواب میں کمی آ جائے گی اور نماز کامل نہیں لگے. ایسی جگہ نماز کا پڑھنا کہ جہاں پر نمک موجود ہو زمین کے اوپر، ان مقامات پہ نماز کے پڑھنے میں بھی نماز کے ثواب میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، کیونکہ آزاد سیدھا صحیح طریقے سے زمین پر نہیں آتے بلکہ نمک کے اوپر آتے ہیں، جو اگر سے زمین کا جز ہے لیکن اس کی وجہ سے ثواب میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. پانچویں وہ مقام جہاں پر جانوروں کو باندھا جاتا ہے، اس کا وجہ ہے یہ دوسرا مقام کہ جہاں پر جانوروں کو باندھا جاتا ہے وہاں پر بھی نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. چھٹے وہ جگہ جو راہگیروں کے آنے جانے کی، گلی اور بازار، سڑک، کوچہ، باغ وغیرہ، ایسے تمام مقامات، یہاں پر نماز کا پڑھنا اس وقت مکروہ ہے جب دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. اگر لوگوں کا راستہ رک گیا تو بہرحال نماز کا پڑھنا بھی حرام ہے اور وہ نماز بھی باطل ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. لیکن اگر راستہ ہے، لوگ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، تب بھی ایسی جگہ پر نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. ساتویں جگہ کہ جہاں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے وہ ہے ایسا مکان کہ جو کسی شرابی سے تعلق رکھتا ہو. اگر کسی مکان کا مالک شرابی ہے تو اس کے گھر میں بھی نماز کے پڑھنے میں یہی حکم ہے کہ کراہیت ہے اور نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. آٹھویں جگہ ایسا مقام کہ جہاں پر شکاری کتے کے سوا کوئی اور کتا موجود ہے، ایسا مکان کہ جس میں مالک مکان نے کتے کو باندھ رکھا، اگر شکاری کتا ہے تو جو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے وہاں نماز پڑھنے، اور اگر غیر شکاری کتا ہے تو پھر مکروہ ہے وہاں پہ نماز پڑھنا، ثواب میں کمی آ جاتی ہے. نویں جگہ ایسا کمرہ کہ جہاں پر کوئی شخص حالت جنابت میں موجود ہو بغیر غسل، جنوب ہو چکا ہے، غسل نہیں کیا، وہاں پر بھی اگر نماز پڑھی جائے تو نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. دسواں ایسا مکان کہ جہاں پر کسی کی جان پڑے، ایسا مکان یا ایسا مقام کہ جہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر موجود، چاہے نمازی کے سامنے نہ ہو تب بھی نماز کا پڑھنا وہاں پر مکروہ ہے. بلکہ اگر ایسا مکان ہے، ایسا کمرہ ہے کہ نمازی کے سامنے جاندار کی تصویر ہے، اس کے بالکل سامنے ہے، تب بھی نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، لیکن نماز بالکل صحیح. لیکن اگر تصویر کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے تو یہ کراہیت کے ختم ہو جاتی ہے اور نماز کا پڑھنا بالکل جائز ہو جاتا ہے. گیارہواں مقام چراغ کے سامنے، بارہواں آگ کے سامنے اگر آگ جل رہی ہے، تیرہواں مقام چوہے کے سامنے، بلکہ ہر ایسے مقام پر کہ جہاں پر یہ چوہا یا آگ وغیرہ موجود ہو، یعنی باورچی خانے، پورے باورچی خانے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اگر جیت جائے. وجہ کراہیت صرف یہی ہے کہ انسان کی توجہ جو ہے اس طرف مبذول ہو جاتی ہے. قبر کے سامنے، قبر کے اوپر، دو قبروں کے بیچ میں یا قبرستان میں نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے اور انسان کی نماز کے ثواب میں اور اس کی کاملیت میں فرق آ جاتا ہے. وہ مقام ایسے مقام پر نماز پڑھنا کہ جہاں انسان کے سامنے کوئی کھلی ہوئی کتاب موجود ہو، خواہ قرآن ہو یا کوئی اور کھلی ہوئی کتاب ہو، وہاں پر بھی نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. اگر دوسرا انسان سامنے کھڑا ہے یا گزر رہا ہے تو اس مقام پر بھی نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. اور آخری چیز کہ اگر سامنے کھلا ہوا دروازہ ہے تو اس دروازے کے سامنے بھی نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر کراہیت یا تو اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ذرا نجاست کا احتمال ہے, نجاست موجود ہے اس لیے کراہیت ہے, یا کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ جو انسان کی توجہ کو اپنی طرف بھٹکا دیتی ہے, اس لیے یہاں نماز کا پڑھنا مقبول ہے. اب اگر کوئی انسان کسی ایسے مقام پر نماز پڑھنا چاہے کہ جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ممکن نہیں ہے اس کے لیے کسی اور مقام پر نماز پڑھنا, اور وہ یہ چاہے کہ یہاں کی کراہیت کو ختم کریں, تو یہی طریقہ ہے کہ اپنے سامنے کوئی بھی چیز انسان رکھ لے, کراہیت ختم ہو جائے گی اور نماز بالکل صحیح, چاہے رسی کا ایک معمولی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ بھی رکھ لے تو انسان کی نماز کی کراہیت ختم ہو جاتی ہے اور نماز وہی کامل نماز ہو جائے گی. ہر انسان کے لیے یہ مستحب ہے کہ اپنے گھر میں ایک خاص مکان تیار کرے جہاں پر اپنی باقاعدہ پانچوں نمازیں ادا کرے, بلکہ پانچوں نمازوں کے سلسلے میں تو یہی حکم ہے کہ اگر مسجد کے قریب ہے تو مسجد میں جائے, اس مقام کے اوپر آ کر اپنی نافلہ اور مستحب نماز پڑھے, اور اگر مسجد سے دور ہے, مسجد میں نہیں جاتا, تو اس مقام پر اپنی تمام نمازیں پڑھیں, اور وقت انتظار جب اس انسان کی جان نکل رہی ہو تو مستحب ہے اس انسان کو اسی مقام تک لانا تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے. یہ بھی مستحب ہے کہ انسان اپنی نمازیں باقاعدگی سے ایک مقام پر ادا کرے, لیکن کچھ نمازیں مختلف جگہوں پر پڑھتا رہے, کچھ اس مقام پر, کچھ اس مقام پر, کچھ ایک آدمی کے گھر میں, کچھ دوسرے کے گھر میں, کچھ ایک مسجد میں, کچھ دوسری مسجد میں, نماز کو مختلف مقامات تک پڑھنا بھی بہت ثواب کا حامل ہے. اور جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پوچھا گیا تھا کہ مولا نماز کو ایک ہی جگہ پر پڑھا جائے اور نماز کو تفریق ڈال دیا, مختلف جگہوں پر نماز کو ادا کیا جائے, تو امام نے فرمایا کہ نہ, ایک مقام پر کبھی نماز کو نہیں پڑھو, بس آنا وہاں ہو, یہاں پر پڑھو, وہاں پر پڑھو, وہاں پر پڑھو, جس حد تک ہوں گی اپنی نمازوں کو مختلف مقامات پر انجام دے دیا, بہن نہ یومن قیام, اس لیے کہ ہر وہ مقام جہاں پر انسان نے ایک بھی نماز ادا کی ہوگی وہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ شخص یہاں پر نماز پڑھ کر گیا, کہ جتنے زیادہ مقامات پر انسان کی نماز ہوگی اتنے ہی زیادہ اس کے گواہ ہوں گے اور اتنے ہی زیادہ پھر اس کو قیامت کے دن ثواب دیں گے. اس لیے مستحب ہے اور انتہائی تاکید ہے کہ انسان مختلف مقامات پر اپنی نماز کو انجام دے. اب مکان مصلی کے سلسلے کی آخری بحث کی, سب سے زیادہ ثواب کا حامل جو مقام ہے وہ مسجد, مسجد کے چند احکامات ہیں جن کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے, اور اس کے بعد یہ گفتگو ختم ہو جائے گی اور بعد رمضان انشاءاللہ واجبات نماز کے اوپر گفتگو کا آغاز ہوگا. مسجد کے سلسلے میں پہلا حکم تو یہی ہے کہ مسجد کی چھت کو اندر سے اور باہر سے, اندرونی چھت کو اور اسی چھت کا دوسرا حصہ جو باہر کی طرف ہے اسے, مسجد کی اندرونی دیوار کو اور مسجد کی زمین, ان چار چیزوں کو نجس کر دینا حرام ہے, اور جس شخص کو یہ اطلاع ملے کہ یہ چیزیں نجس ہو گئی ہیں اس پر واجب ہے تو وہ علل فور فوراً جا کر اس چیز کو پاک کرے, چاہے مسجد کی توہین ہو رہی ہو یا توہین نہ ہو رہی. مسجد کی باہر کی جو دیوار ہے اس کے سلسلے میں یہی حکم ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کا بھی نجس کر دینا حرام ہے, لیکن پاک کر دینے کے سلسلے میں اختلاف ہے, تھوڑا سا عقائد کوئی اور عقائد نہیں, عقائد کوئی کے نزدیک اگر مسجد کی باہر کی دیوار جس کو نجس کرنا حرام ہے احتیاط واجب کی بنا اس کو نجس کر دیا, خود کسی شخص نے یا کسی اور نے نجس کیا آپ نے دیکھ لیا, اس کے بعد اگر توہین مسجد ہو رہی ہے, لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں, لوگوں کے دل سے مسجد کی عزت کم ہو رہی ہے, لوگ اس کھیل کو اچھا نہیں سمجھ رہے, توہین مسجد ہو رہی ہے تو پھر واجب ہے کہ اس کو پاک کیا جائے, اور اگر توہین مسجد نہیں ہو رہی ہے تو پاک کرنا واجب نہیں, نجس کرنا حرام ہے لیکن پاک کرنا واجب نہیں. آپ سنانے کے نظر نجس کرنا بھی حرام ہے اور پاک کرنا بھی واجب ہے, چاہے توہین مسجد ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو. اگر انسان نے مسجد کو خود نجس کیا یا اس کو معلوم ہو گیا کہ کسی اور شخص نے مسجد کو نجس کیا, اور اس کے لیے خود یہ ممکن نہیں ہے کہ مسجد کو پاک کرے, مسجد دور ہے یا مسجد میں جانا, پانی کا انتظام کرنا, پاک کرنا اس کے بس میں نہیں ہے کیونکہ مسجد میں تالا لگا ہوا ہے, یا کسی مددگار کی ضرورت ہے, اس کے پاس کوئی مددگار نہیں ہے. اگر انسان مجبور ہو جائے اس صورت میں خود اس شخص کے اوپر سے یہ ذمہ داری اتر جاتی ہے کہ وہ مسجد کو پاک کرے، لیکن دوسری ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ ایسے شخص کو اس کی اطلاع دے دے کہ جو مسجد کو پاک کر سکتا ہے، جس کے لیے ممکن نہیں، لیکن جس کے لیے ممکن ہے اس کو جا کر اطلاع دینا واجب ہے کہ مسجد نجیب ہو گئی ہے اب وہ پاک کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کا یہ فرض ہے کہ اس کو جا کر اطلاع دے دیں. آپ ہمارے خمینی کے نزدیک اطلاع دینے کے مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بہرحال اگر آپ خود پاک نہیں کر سکتے تو پاک کرنا آپ پر واجب نہیں، لیکن دوسرے کو اطلاع دینا اس وقت واجب ہوگا کہ جب اس نجاست سے مسجد کی توہین ہو رہی ہے، مسجد کے اندر کی چھت یا مسجد کا فرش نجس ہو گئی. اگر آپ خود پاک کر سکتے تھے تو چاہے توہین ہوتی یا نہ ہوتی آپ کے لیے پاک کرنا واجب، لیکن اگر آپ خود پاک نہیں کر سکتے تو اس صورت میں اگر توہین مسجد ہو رہی ہے تو اطلاع دینا واجب ہے دوسرے کو، ورنہ اطلاع دینے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی بہتر ہے اطلاع دے دیجیے لیکن واجب نہیں ہے، آپ کو گناہ نہیں ملے گا اگر آپ نے اطلاع نہیں. آپ آپ ہی کہ چاہے توہین ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی واجب ہے انسان کے لیے کہ دوسرے کو جا کر اطلاع دے. مسجد کے اندر اگر اس طریقے سے مسجد نجس ہوئی ہے کہ بغیر اس کو توڑے ہوئے یا بغیر خدائی کیے اس کو پاک کرنا ممکن نہیں. مسجد کا ایسا حصہ نجس ہو گیا کہ یا تو آپ اس کو توڑیں یا اس کو کھولیں. اس صورت میں انسان کے لیے واجب ہے کہ مسجد کو کھودے یا مسجد کو توڑے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مسجد کے متولی کو اطلاع دینے کی ضرورت ہے، بہتر ہے کہ اطلاع دے دیں. لیکن وہ اگر آپ کو روکتا ہے تو آپ پر یہی واجب ہے کہ آپ اس کی بات کو نہ سنیں اور جس حد تک ممکن ہو اس حصے کو توڑیں یا اس حصے کو کھولیں اور مسجد کو پاک کریں. توڑنے یا کھودنے کے بعد آپ نے اس چیز کو پاک کر دیا، پاک کرنے کے بعد کیا دوبارہ مرمت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ آقا خمینی اور خمینی میں تھوڑا سا اختلاف ہے معمول. آقا خمینی کے نزدیک اگر آپ نے مسجد کو توڑا اور اس کے بعد اس کو پاک کر دیا، اگر اس حد تک توڑنا پڑے کہ مسجد ختم ہو رہی ہے تو بہرحال کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے، نہ آپ کوئی کے نزدیک نہ آپ میں کے نزدیک مسجد کو اس کی حالت تک توڑ دیں. لیکن اگر ایک فٹ کا حصہ نجیس ہو گیا یا ایک اینٹ نجیس ہو گئی مسجد کی طریقے سے کہ بغیر اس کو نکالے ہوئے پاک کرنا ممکن ہے، تو واجب ہے کہ آپ ایک اینٹ کو نکالیں یا اس نے حصے کو فرش کر اور اس کے بعد اس کو پاک کریں. پاک کرنے کے بعد کوئی کے نزدیک صرف اتنا واجب ہے کہ اس حصے کو اسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پہ آپ نے اٹھایا. مرمت کرنا، پلاسٹر کرنا، رنگ کرانا اس کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں. کریں تو بہتر ہے، ثواب ہے مسجد کی تعمیر کرنا، لیکن نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. بس اتنا ہے کہ جس چیز کو جہاں سے نکالا تھا پاک کر کے وہیں پہ رکھ دیں. آپ آئے تو میں نے کہہ رکھ دی اگر کسی شخص نے نجس کی اور اسی نے پاک کی عید کو نجس کیا، عید کو نکال کر اسی شخص نے پاک کیا، تو اس کے لیے واجب ہے کہ پاک کرنے کے بعد اس حصے کی مرمت کرائے یا اس حصے کو دوبارہ بھروائے. لیکن اگر نجس کرنے والا کوئی اور ہے، اس نے پاک نہیں کیا، آپ نے دیکھا آپ پر واجب ہو گیا کہ آپ پاک کریں، آپ نے مرمت کر کے توڑ کر اس کو کھود کر پاک کر، اس کے بعد اب آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ مرمت کریں. آپ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے ذمہ. مسجد اگر خراب ہو جائے یا مسجد اگر ٹوٹ جائے یا مسجد کو کوئی شخص چھین کر اپنی جائیداد بنا لے یا مسجد کو گرا کر اس میں سے سڑک وغیرہ نکال لی، ان تمام صورتوں میں سڑک کے مسئلے کو چھوڑ کر اس میں اختلاف ہے. باقی تمام صورتوں میں کہ اگر مسجد خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے یا مسجد کو کوئی شخص چھین کر اس میں اپنے مکان یا دکان وغیرہ چھوڑ لی، احتیاط واجب یہی ہے کہ اس کو نجس کرنا حرام. مسجد نہیں رہی، یہاں کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، لیکن ایک دفعہ جب مسجد بن گئی تو وہ قیامت تک چلی وہ جگہ مسجد ہو جائے، چاہے کوئی دوسرا شخص اس کی شکل کو آ کر بدل دے، تو اب بھی اس کا نجس کرنا حرام. پاک کرنا واجب ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے. آقائے خمینی کے نزدیک پاک کرنا واجب نہیں ہے، آقائے خمینی کے نزدیک پاک کرنا واجب ہے، ذمہ داری ہے انسان کی کہ اس کو پاک کرے. لیکن اگر کوئی مسجد خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے، کوئی شخص اس کو اپنی جائیداد بنا لے، پاک و نجس کا مسئلہ یہ اس کی خرید و فروخت ہر صورت میں خراب، نہ کوئی شخص اس کو خرید سکتا ہے نہ فروخت کر سکتا ہے، چاہے مسجد کی حالت ایسی ہو جائے کہ اس کے اندر نہ نماز پڑھی جا سکے نہ کوئی اور فریضا قائم کیا جا سکے، تب بھی اس مسجد کو نہ توڑا جا سکتا ہے، نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے، نہ اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے. مسجد کو توڑنے کا حکم صرف ایک صورت میں ہے کہ اگر مسجد کو توڑ کر دوبارہ نئے سرے سے کوئی شخص مسجد بنانا چاہے، یا مسجد پہلے چھوٹی ہو اب نئے سرے سے بڑی مسجد بنانا چاہے انسان، تو اس صورت میں مسجد کا توڑنا جائے، ورنہ باقی ہر صورت میں مسجد کا توڑ کبھی مسجد کا توڑ ہر صورت میں حرام ہے، اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اس کو توڑے یا توڑنے میں مدد کرے، اور اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ پہلے حرام کرتا ہے. اگر مسجد خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، یا اس کی دیوار دروازے جالی وغیرہ ٹوٹ گئی، اب اس صورت میں یہ واجب ہے انسان کے لیے کہ اس چیز کو یہاں سے اٹھا کر نہ لے جائے بلکہ یہیں پر رہے. دروازہ ہے مسجد کا ٹوٹ گیا، دروازے کی مرمت کر کے اس کے بعد کسی مسجد میں لگانا واجب ہے، اس کو کہیں اور انسان منتقل نہیں کر سکتا. اگر اس مسجد میں لگانا ممکن نہیں ہے، مسجد ٹوٹ گئی ہے، اس کا دروازہ گر گیا ہے، اب مسجد کی تعمیر نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اپرادھ نہیں ہوتا، اس مسجد کے اندر یہ دروازہ استعمال نہیں ہو سکتا، اس وقت یہ اختیار ہے کہ آپ اس چیز کو لے جائیے لیکن دوسری مسجد میں لے جا کر استعمال کریں، اس کو کسی اور جگہ استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر اتفاق سے ایسا کوئی شہر ہو، ایسا ملک ہو کہ جہاں کی ہر مسجد خریداری میں سوائے اس مسجد کے، اس دروازے کو لے کر آپ پھر رہے ہیں لیکن کسی مسجد کو اس کی ضرورت نہیں، تو پھر اس صورت میں مسجد کی چیز کو فروخت کیا جا سکتا ہے، اس سے جو پیسے ملے اس سے اس پہلے والی مسجد کی تعمیر کی جائے، اس پیسے کو کسی اور مقصد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر مسجد کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، مرمت کرا کر واجب ہے کہ ان کی مسجد کے اندر لگایا جائے، اس مسجد میں اگر وہ چیز نہیں لگ سکتی تو واجب ہے کہ کسی دوسری مسجد میں اس کو لگایا جائے، اگر کسی بھی مسجد کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو فروخت کر کے جو اس سے پیسہ ملے وہ اس کی پہلی مسجد کسی کو دیا جائے اور اسی کی تعمیر میں لگایا جائے، اور اگر ممکن نہیں ہے اتنے ہفتے میں پہلی مسجد بالکل تیار ہو چکی ہے تو اس پیسے کو اب دوسری مسجد کے کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بارہ مسجد کے علاوہ کسی بھی کام میں اس پیسے کو استعمال کرنا کسی صورت میں جائز نہیں. اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر مسجد کی چٹائی وغیرہ کسی سے نجیب ہو جائے تو اس کا کیا، نجیب ہو جائے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پاک کرے، واجب ہے کہ اس کو پاک کرے، اور اگر اس قسم کی چٹائی میں خالی میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پانی ڈالنے سے پاک کرنے سے نجیب ہو جائے، خراب ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس میں حصے کو کاٹ لیا جائے جتنا حصہ نجیب ہو گیا اور اس کٹے ہوئے حصے کو باہر پھینک کر باقی حصے کو استعمال میں لایا جائے. اب جو حصہ کٹ گیا ہے اس کی مرمت کرانا یا اس کو درست کرانا وہی مسئلہ ہے جو اس سے پہلے گزرا کہ آقا خمینی کے نزدیک واجب نہیں ہے، آقا خمینی کے نزدیک اگر نجیب کرنے والے ہی اس حصے کو کاٹا ہے تو اس کے لیے واجب ہے، ورنہ اس کے لیے واجب نہیں ہے. اگر دوسرا شخص کاٹ رہا ہے، دوسرا شخص بات کر رہا ہے تو دوسرے شخص کے لیے واجب نہیں ہے کہ اس حصے کی مرمت کرے یا گزشتہ دنوں سے واقعہ معراج پر ہو رہی ہے، اور آج ارادہ یہ تھا کہ ذرا اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی جائے، تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے گزشتہ گفتگو خلاصہ ایک مرتبہ پھر بیان کر دینا ضروری ہے کہ 27 رجب اور ہجرت سے کچھ پہلے کی بات ہے کہ ہاں حضرت امیر المومنین کی بہن جناب ام ہانی کے گھر میں رات کو سو رہے تھے، یکایک جبرائیل امین آئے اور حضرت کو لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے. اس واقعے کو عربی زبان میں معراج کہا جاتا ہے، کہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. واقعہ معراج کے سلسلے میں ابتداء معراج سے لے کر آج تک علماء اسلام میں بے شمار اختلافات، خوش قسمتی سے کیونکہ ہمیں ایسے رہبر مل گئے تھے اس لیے واقعہ معراج میں چھوٹے سے گروہ کو چھوڑ کر علماء شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں اور سب کے سب متفق ہیں اس مسئلے میں کہ معراج کا واقعہ پیغمبر اقدام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا، یعنی معراج جسمانی تھی، پیغمبر کا جسم خود معراج کے لیے گیا، مخالف علماء علماء اسلام کے دوسرے جو مقاصد دیگر ہیں اس کے نزدیک اکثریت کے نزدیک اور اس سلسلے میں دو دلیلیں تھیں ان کے پاس، مسئلہ فرق و امتحان اور دوسرے چند اقوال اصحاب رسول. مسئلہ فرق و امتحان کی تھوڑی سی تشکیل ہو گئی تھی گزشتہ جمعے کو، کیونکہ پرانے زمانے کے علماء کا یہ خیال تھا کہ زمین بیچ میں ہے اور اس کے چاروں طرف سات آسمان پیاز کے چھلکوں کی طرح سے موجود ہیں. جس طرح سے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں چاروں طرف، اس طریقے سے زمین کے چاروں طرف سات آسمان موجود ہیں. ان کے خیال میں جب پیغمبر اسلام زمین سے اڑ کر ساتویں آسمان تک پہنچے تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ساتوں آسمانوں کو ایک کر کے پھاڑا جائے اور پھاڑ کر دوبارہ ملایا جائے، اور کیونکہ ایسا ہونا ناممکن تھا ان کے خیال میں، کائنات کے اندر قیامت آ جاتی، پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، اور اس لیے ان کی عقل میں یہ مسئلہ نہیں آ رہا تھا. اور انہوں نے یہی کہا کہ جس دن کا اس طریقے سے آسمانوں کو پھاڑ کر گزرنا ناممکن، اس لیے معراج کے جسمانی ہونے کا انکار کر رہے. اور دوسری طرف تین قول بھی تھے ان کے پاس، ایک امیر معاویہ کا، دوسرے جناب عائشہ کا، تیسرا حسن بصری کا. کہ حسن بصری بہرحال اس وقت پیدا ہوئے تو جب آن حضرت کا انتقال ہو چکا، اس لیے حسن بصری کے قول کی کوئی اہمیت نہ ہمارے نزدیک ہے نہ دوسروں کے نزدیک. معاویہ اسلام لایا تھا سن 10 ہجری میں، یعنی واقعہ معراج کے 10 یا 11 سال کے بعد. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت پیغمبر کے ماننے والوں میں کیونکہ اس کا وجود نہیں تھا، اس لیے اس کے قول کو بھی اب اس دور میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ یہ قول یا ان کا نہیں ہے یا اگر ان کا ہے تو غلط ہے. اور تیسرا قول جناب عائشہ کا قول، کہ جس کی تشریح گزشتہ نشست میں ہو چکی تھی، کہ یہ قول جو ہے اگر اس قول کو ہم مان لیں تو ہمارے رسول کے اوپر ایک بہت بڑی تہمت اور ایک بہت بڑا الزام لگ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے علماء تو ابتدائے معراج سے اس کی مخالفت کرتے چلے آئے ہیں، اور اس دور اب تمام دوسرے مکاتب فکر کے علماء بھی جناب عائشہ کے قول کی تردید کرنے پر مجبور ہو گئے کہ کسی دوسرے اسلام نے اس قول کو جناب عائشہ سے منسوخ کر دیا، ورنہ در حقیقت جناب عائشہ ایسی بات نہیں کہہ سکتی. جو نہیں کہہ سکتی اس کی وجہ گزشتہ جمعے کو تفصیل سے آ چکی تھی، اگر دوبارہ بیان کیا جائے تو وہ زیادہ اس میں خرچ ہوگا دوبارہ. اور اسی لیے ہمارے ائمہ نے دوسرے تمام مقاصد فکر کی جب مخالفت کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ علماء شیعہ اس مسئلے کی وجہ سے کہ سات آسمان ہوتے ہیں اور اس میں سے نکلنا اور آنا ممکن نہیں، تو علماء شیعہ کی بہرحال ان کی عقل میں یہ بات تو نہیں آ رہی تھی کہ معراج جسمانی کس طریقے سے ہوئی. کیونکہ ایک مسئلہ ہے، سائنسدان یہ مسئلہ پیش کر رہے ہیں کہ سات سائنس اس زمانے کے سائنسدان کے سات آسمان ہیں، اس میں سے گزرنا اور آنا ممکن نہیں، اس لیے اس مسئلے میں ان کی عقل جواب دے گئی. لیکن کیونکہ ہمارے امام کا اتنی سختی سے فرمان تھا، امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم کا اتنی سختی سے فرمان تھا کہ وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو ان چار چیزوں پر ایمان نہ لائے، ایک ہماری صفات، دوسرے قبر میں سوال نہ کریں نہ پیرائیں، تیسرے جنت و دوزخ کا وجود، اور چوتھے معراج جسمان. انتہائی سختی کی تھی صرف اسی لیے کہ اس وقت کے لوگوں نے اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ معراج جسمانی کیونکہ عقل کے لیے محال ہے، اس لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ معراج جسمانی ہوئی. امام نے اتنی ہی سختی سے، جتنی سختی سے اس زمانے کے سائنسدان اپنا نظریہ پیش کر رہے تھے، اتنی ہی سختی سے امام نے بھی اس نظریے کو پیش کیا اور کہا کہ جو اس کو نہیں مانے گا بہرحال وہ ہم میں سے نہیں، لئیسا منا، وہ ہمارے گروہ شیعہ میں سے نہیں. اور اسی ایک واقعہ ہے معراج سے تفصیل گفتگو ہوتی ہے اس واقعے پر، لیکن ابتدائی گفتگو ذرا ہو جائے، کیونکہ یہ واقعہ معراج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کبھی کسی زمانے کے خیالات اسلام کے عقائد سے متصادم، کسی زمانے کے نظریات اسلام کے نظریات سے ٹکرائیں، تو ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اسلام کے نظریات کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا. جو واقعہ میعاد کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ 1200 سال تک 1100 سال تک تمام دنیا کی عقلوں سے یہ واقعہ ٹکراتا رہا. اگر اس وقت ہمارے علماء اس واقعے کو چھوڑ دیتے اور کہتے کہ کیونکہ عقل میں نہیں آ رہا ہے اس لیے معراج روحانی ہوگی، تو آج اس دور میں جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ معراج روحانی کوئی کمال نہیں، یہ ہر انسان کو ہو سکتی ہے، ہر انسان خواب میں پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کر کے چلا آتا، اصل کارنامہ معراج جسمانی ہے، آج اس دور میں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ضروری ہے کہ اگر کبھی ہماری عقل سائنس کے کسی بھی نظریے سے ٹکرائے، اگرچہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ہماری عقل اور سائنس کا نظریہ اسلام کے کسی نظریے سے ٹکرائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ نظریات، تمام نظریات نہیں، کچھ نظریات بعض اوقات ٹکرا جاتے ہیں، تو ہم صرف یہی کہیں کہ آنے والا وقت اس کا جواب بہتر طریقے سے دے سکتا ہے. کہ مثلاً سوال منکروں نے کیا، امام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور پچھایا قبر کا عذاب، یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ اکثر مومنین کے ذہن میں یہ دو باتیں بہت گڑبڑ پیدا کرتی ہیں. کہ بعض اوقات انسان قبر میں جاتا ہی نہیں ہے، اس کو پچھارے قبر کا عذاب کیسے ہوگا، اس کا جس مراد بن کر اڑ جاتا ہے اس کو پچھارے قبر کا عذاب کیسے ہوگا. بعض اوقات مردے کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیے کہ ہفتے تک مردہ آنکھوں کے سامنے پڑا رہتا ہے، اور وہاں یہ حکم ہے کہ پہلی رات کو منکر و نکیر آ کر سوال کرتے ہیں، یہاں یہ کیا ہماری آنکھوں کے سامنے پڑا ہے، ہم نے نہ منکر کو آتے دیکھا نہ نکیر کو آتے دیکھا، تب کس طریقے سے اس بات کو مانا جائے یہ خلاف عقل. لیکن یہ واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی یہ چیز ہمارے لیے خلاف عقل، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہی خلاف عقل چیز عین عقلی چیز بن جائے گی. کیونکہ ایک اور سچی مثال کے اعتراض ایک صاحب نے جمع پر کیا تھا کہ مچھلی کے سلسلے میں، یہ گفتگو سے ہٹ نہیں رہے بلکہ معراج سے متعلقہ گفتگو ہے، کہ مچھلی کے سلسلے میں ہماری فقہ کا یہ مسئلہ کیوں ہے کہ وہ مچھلی کھانا جائز ہے جس کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں، اور ہر وہ مچھلی کہ جس کے اوپر چھلکے نہیں ہیں اس کا کھانا جائز نہیں. مسئلہ چلا رہا تھا کہ اگر جائز ہے تو ہر مچھلی جائز ہے، اور اگر جائز نہیں ہے تو کوئی مچھلی جائز نہیں ہونا چاہیے. چلا رہا تھا مسئلہ، لوگوں کی عقل میں یہ مسئلہ نہیں آ رہا تھا، اور اب تک نہیں آ رہا. لیکن اس وقت 76 میں جو تحقیقات ہوئی اس کے پیش نظر آخری نتیجہ یہ نکالا، اگرچہ سب نے نہیں نکالا ہے، لیکن آئزک آئزی مو جو ہاربرڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں کیمسٹری اور فزکس کے، ان کا بارہ یہی نتیجہ ہے، انہوں نے یہ کہا. اب یہاں پر آپ ہمارے فقہ کا مسئلہ دیکھیے اور ان کی تحقیقات دیکھیے، کیا حضرات تیل میں اتنا تو ہوگا کہ ہر سال کے اختتام پر امریکہ میں کتاب نکلتی ہے جتنے سال بھر کی تحقیقات کا ایک نچوڑ اور اختلاف دیکھ لیا جاتا ہے. 76 میں جو کتاب آئی ہے جس میں 75 کی تحقیقات ہیں، اس میں ان کا یہ نظریہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 20 سال تک ریسرچ کر رہا ہوں اس مسئلے کے اوپر کہ سمندری مخلوقات کی کلاسیفیکیشن کیسے کی جائے، ان کو کس طریقے سے مچھلی کہا جائے گا اور دوسرے جانوروں میں رکھا جائے گا. میری تحقیقات یہی ہے کہ سب سے بہتر تعریف جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے تمام سمندری جانور جن کے جسم پر چھلکا ہے ان کو مچھلی کہا جائے، اور ایسے تمام جانور جن کے جسم پر چھلکا نہیں ہے ان کو مچھلی کی کلاس میں نہ رکھا جائے. یہ تحقیقات آج 75 میں ہو رہی ہے، اور اگر ہمارے امام آج سے 1300 سال پہلے اگر اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اب بھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو 1300 سال پہلے جو مسئلہ ہم کو بتایا گیا اور ہم مجبور تھے اس زمانے میں جب اعتراض ہو رہا تھا کہ یہ کیا عجیب و غریب بات ہے کہ مچھلی ایسی کھاؤ ویسی نہ کھاؤ، گردن کو جھکا کر یہی کہتے تھے کہ اسلام نام ہے تسلیم کا، جو حکم دیا گیا اس حکم کو مان دو، لیکن آج یہ بتا دیا گیا کہ اسلام نام تسلیم کا اسی لیے کہ ہر وقت اور ہر زمانے میں علم ترقی کرتا رہتا ہے. اسلام نے آج سے 1000 سال بعد کے لیے جو چیزیں پیش کی تھی وہ آج کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، آج کے لوگوں کی عقل میں نہیں آ سکتی. اگر وہ چیزیں جو 1000 سال پہلے دنیا 1000 سال کے بعد جس دنیا میں جو چیزیں آئیں گی اگر آج اسلام صحیح طریقے سے ان کو بیان کر دے تو انتہائی خالص مومن بھی ایک لمحے کے لیے اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دے گا، یا یہ کہنا شروع کر دے گا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، امام نے اس طریقے سے نہ نہیں کہا ہوگا، یا اس کا مقصد یہ ہے یا اس کا مقصد وہ. اسی لیے یہ حکم ہے کہ جس میں شروعات ہے اس کے اندر اگر عقل سے ٹکرائے تو گردن کو جھکا لو. یاد رکھو کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب وہ اس چیز کو ثابت کر دے. ابھی اسی واقعہ معراج کو لیجیے کہ جب حضرت معراج سے واپس آئے، قصص الانبیاء میں یہ واقعہ موجود ہے، ہو سکتا ہے واقعہ صحیح نہ ہو لیکن معروف واقعہ ہے علماء کے درمیان. آج پیغمبر اسلام نے یہ واقعہ بتایا کہ میں معراج پر اس طریقے سے گیا تھا، راتوں رات میں نے آسمان کی سیر کی، ان تمام مقامات کو دیکھا اور اس کے بعد واپس آ گیا. سننے والوں میں پیغمبر اسلام کی اس گفتگو کو سننے والوں میں ایک یہودی بھی موجود تھی، اس بات کو سنتا اور اس کے بعد مذاق اڑاتا. دوسری روایات کے مطابق یہ واقعہ صوفے میں پیش آیا کہ جب امیر المومنین نے ہاں حضرت کے واقعہ معراج کو بیان کیا, سننے والے یہودی بھی موجود تھا, اس نے جب یہ سنا کہ پیغمبر گئے اس طریقے سے اور آئے اس طریقے سے کہ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی, اتنے جلدی پیغمبر آ گئے کہ دروازے کی کنڈی ہلتی رہی اور پیغمبر تشریف فرما, پانی کی دھار گرائی جا رہی تھی اور پیغمبر آئے تو ابھی تک وہی دھار گرائی جا رہی ہے, اتنے جلدی آ گئے, جس طرح پیغمبر کا گرم تھا پورے آسمانوں کی سیر کر کے پیغمبر آئے تو ابھی تک وہی گرمی موجود, جب یہ بتایا تو مذاق اڑانے والوں نے مذاق اڑایا, ایک یہودی نے بھی مذاق اڑایا کہ مسلمان کیسی بات پر اعتقاد رکھتے ہیں اور کس نظریے کو مانتے ہیں, اعتقاد مذاق اڑا کر پیغمبر کے سامنے یا دوسری روایت میں امیر المومنین کے سامنے مذاق اڑا کر وہ گھر جاتا ہے, گھر گیا, گھر میں گیا, بیوی نے کہا کہ مچھلی بہت دن سے مچھلی نہیں کھائی ہے, بازار سے مچھلی لے کر آؤ تاکہ ہم لوگ آج مچھلی پکائیں, اور گیا بازار سے مچھلی, درجا سے مچھلی پکڑ کر لایا, ابھی تک مچھلی تڑپ رہی تھی, لا کر بیوی کے سامنے رکھا, اس کے سامنے مکان کے سامنے دریا تھا, اس دریا کے کنارے گیا, کپڑے اتارے اور نہانے کے لیے دریا کے اندر اتر گیا, نہا کر جو نکلتا ہے تو منظر بدل چکا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے, اس نے دیکھا کہ وہاں زنانہ لباس رکھا ہوا ہے, وہ خود عورت بن چکا ہے اور ماحول بالکل بدلا ہوا, چاروں طرف اپنا لباس ڈھونڈتا رہا, جب لباس نہ ملا تو مجبوراً اسی زنانے لباس کو پہن کر عورت بن کر دریا سے روانہ ہوا, نہ جان نہ پہچان, نہ رشتے دار, نہ دوست, نہ ہمسایا, کوئی بھی جا رہا ہے چلتے چلتے, ایک طرف نے دیکھا, جب دیکھا کہ جوان عورت کہاں جا رہی ہے اس کو پکڑ لیا, پکڑ کر اپنے گھر لے گیا, زبردستی اس سے شادی کی اور اس کے بعد شادی کر کے وہ زندگی گزارنے لگا, 7 سال کا عرصہ گزر گیا, 4 بچے پیدا ہو گئے, ایک دن اسی طریقے سے اسی وقت دریا کے کنارے آتا ہے, یہی عورت دریا کے کنارے آتی ہے, کپڑے اتارتی ہے, نہر کے دریا میں جاتی ہے, نہاتی ہے, نہا کر جو نکلا, یہ نکلی تھی, گئی تھی اور نکلا تھا, جب یہ نکلا باہر آ کر تو دیکھا کہ وہی دریا ہے, وہی کپڑے ہیں, وہی مکان ہے, اور کپڑے پہن کر حیران و پریشان آگے بڑھتا ہے, گھر میں پہنچتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہی مچھلی جسے پکڑ کر لایا تھا تڑپ رہی تھی, ابھی تک اسی طریقے سے تڑپ رہی ہے اور اس کی جان نہیں ہے, کسی نے کہا کہ بہت جلدی نہا کر تم آ گئے, آج تک نے اتنی جلدی تو کبھی نہیں نہا, ایک دفعہ یہ حیران ہوا پریشان ہوا, لیکن کیونکہ کہیں عقل کیا صاف فوراً پہنچتا ہے امیر المومنین کی خدمت میں یا رسول کی خدمت میں اور ایمان لے آتا ہے, یہ ایک واقعہ ہے, ٹائم کا اس طرح سے گزرنا ہے, جو واقعہ کتاب میں موجود تھا لوگوں نے مذاق اڑایا, پیغمبر کے واقعے کا بھی اور اس واقعے کا, لیکن آج دنیا یہ جان چکی ہے آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کے بعد کہ بالکل ممکن کہ ایک انسان کے اوپر وقت ہے جائے, اس کے اوپر وقت نہ گزرے, دوسرے انسان کے اوپر وقت گزرے, کہ اگر آپ یہاں سے اس تعارف میں جائیں گے, 1 سال گزار کر آئیں گے, دنیا پر پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ابھی 3 مہینے گزرے, وہاں کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے, آپ پورے 1 سال رہ کر آئے, لیکن دنیا میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابھی صرف 88 دن 88 days آپ کے اوپر گزرے, اور اسی طریقے سے اگر آپ اس رفتار کو بڑھاتے جائیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 50,000 سال گزار کر دنیا میں آئے اور یہاں 1 منٹ نہ گزرا, تھیوری آف ریلیٹیویٹی جن لوگوں نے پڑھی ہوگی بہرحال وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ اگر آپ روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو وقت آپ کے اوپر ٹھہر جائے گا, دنیا کے اوپر گزرتا رہے گا, یا اس کے برعکس مانے گا کہ اگر دنیا روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو اس پر وقت ٹھہر جائے گا, 12 بجے اس پر 12 بجے رہیں گے, آپ جو ہے 50 سال یا 60 سال بھی گزار کر واپس آ سکتے ہیں, تو خلاف عقل چیز نہ رسول کی معراج میں تھی نہ اس واقعے میں, لیکن اس زمانے میں لوگوں نے مذاق اڑایا, یہاں تک کہ اکثر علماء کو لکھنا پڑا کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے, ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کے سیکھے اس چیز عقل میں نہیں آ رہی ہے کہ اتنے جلدی سارا معاملہ ہو گیا, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, تو واقعہ معراج ابھی جتنی گفتگو کے ساتھ آنے والا ہے اور جو کچھ گفتگو ہوگی, بہت سی باتیں ایسی ہوں گی کہ جو آپ کی عقلوں سے بہرحال موافقت اختیار نہیں کر سکتے, واقعہ معراج یا دوسرے واقعات ہے, لیکن صرف اتنا سوچ لیجیے کہ اگر آج آپ یہ کہہ دیں کہ علم کی ترقی ختم ہو گئی, آج کے بعد علم آگے ترقی نہیں کرے گا, تو اسلام یہ کہہ سکتا ہے کہ جو چیز عقل کے مخالف ہو اس کو خطرا دو, اس کو چھوڑ, لیکن اگر آج آپ کا یہ نظر کیا ہے کہ علم ترقی کرتا رہے گا, ابھی بہت سی باتیں ہم کو معلوم ہوں, تو وہ باتیں جو ہم کو معلوم نہیں وہ بھی لازمی طور پر اس کے قرآن میں ہوں گی, اس کی حدیث میں ہوں گی, اور ہماری عقل اور سمجھ سے بالا تر, تو صرف اس بات کی وجہ سے کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا, کسی بات کا انکار کر دینا کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں, واقعہ ہے میراج بہرحال اس طریقے سے ہے, اگر آج گفتگو ہو گئے ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے, ورنہ ان شاء اللہ یہ اور چلے گی گفتگو, کہ پیغمبر اسلام تشریف لے چلے مسجد الحرام, امام سے پوچھا گیا کہ مسجد اقصیٰ سے مراد کیا یہی مسجد اقصیٰ ہے کہ جو شام میں موجود ہے, اس زمانے کی شام میں اور آج کے اسرائیل میں, امام نے فرمایا کہ جو بھی کہتا ہے یہ بالکل غلط کہتا ہے, اس مسجد اقصیٰ تک جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے اور ہر شخص جا سکتا ہے, اور اس مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہے, بہرحال مسجد ہے, لیکن مسجد حرام, مسجد نبوی, مسجد کوفہ کے بعد چوتھے نمبر کے اوپر اس مسجد کی اہمیت ہے, اگر پہلے نمبر مسجد حرام سے چوتھے درجے کی چیز پر انسان کو لے جایا جائے تو یہ کوئی فضیلت کا مقام نہیں, بلکہ مسجد اقصیٰ سے مراد وہ مسجد ہے جو بیت المامور کا, پیغمبر اسلام چلے, پیغمبر اسلام کا وہ سفر سنی ہے, اسی کے اندر سارے واقعات ہیں جس کی وجہ سے اس کا نام خصوصی پروگرام رکھا گیا. پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں چلا, چلتے چلتے جگہ ایک میں نے یہ سنا کہ دائیں طرف سے کوئی شخص مجھے آواز دے رہا ہے اور سلام کر رہا ہے. آواز دے رہا ہے سلام طرف سے روایت نہیں ہے, پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی توجہ نہیں دی. کچھ اور آگے کہا تو بائیں طرف سے آواز سنائی تھی, کسی نے مجھے مخاطب کیا, میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں. کچھ اور آگے پڑھا تو میں نے دیکھا کہ میرے راستے میں انتہائی حسین اور خوبصورت عورت 16 سنگھار کیے ہوئے, بہترین لباس پہنے ہوئے, تیار کھڑی ہے, ہاتھوں کو کھولے ہوئے تھے اور مجھے اپنی طرف بلا رہی. میں نے اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں کی اور آگے بڑھا. اس اور آگے بڑھنا تھا کہ یکایک میرے کانوں میں اتنی خوفناک آواز آئی کہ ایک مرتبہ میرا دل بھی کانپ گیا. پیغمبر کے لیے لفظ کانپنا اور لڑنا صحیح نہیں, لیکن یہ وہ خوف اور یہ وہ کانپنا نہیں ہے کہ جو دنیاوی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, بلکہ یہ وہ لفظ ہے جیسے ہم کہتے ہیں خوف خدا, خدا سے ڈر. تو پیغمبر کے دل میں بھی ایک مرتبہ خشیت اور حیبت تاریخ ہو گئی. پیغمبر اسلام جب اس حیبت اور خشیت سے باہر آئے, اس کیفیت سے باہر آئے, تو ایک مرتبہ جبرائیل امین سے یہ پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا راستے میں جو جس نے مجھ کو آواز دی تھی اور جو میرا راستہ روک رہی تھی عورت, اور یہ آواز کیسی؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ, جس نے دائیں طرف سے آپ کو آواز دی تھی وہ آپ کو دین یہود کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے. اگر آپ اس کی آواز کا جواب دے دیں تو آپ کی پوری عمر جو تھی وہ یہود قوم یہود میں تبدیل ہو جائے. جس نے بائیں طرف سے آپ کو آواز دی تھی وہ آپ کو اپنے مذہب یعنی مذہب عیسائیت کی طرف لانا چاہ رہا ہے. اگر آپ اس کی جواب آواز پر لبے کہتے تو یقیناً آپ کی پوری قوم جو تھی وہ عیسائی ہو جائے. وہ عورت جو راستے میں کھڑی تھی وہ اس دنیا کی شکل, دنیا اس شکل میں آئی یا دنیا کو خدا نے ہی شکل دی. اگر آپ اس کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی متوجہ ہو جاتے تو آپ کی پوری عمر جو تھی وہ دنیا پرست ہو جاتی. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ وہ آواز کون سی تھی جو میں نے سنی؟ جبرائیل امین جواب دے دیا کہ یا رسول اللہ, آج سے 70 سال پہلے خدا نے مجھے یہ حکم دیا کہ جہنم کا جو سب سے چھوٹا کنواں ہے اس کے اندر میں اوپر سے ایک پتھر گراؤں. 70 سال پہلے میں نے وہ پتھر گرایا تھا اور آج وہ اس میں اتنے تک پہنچا ہے کہ جس کی آواز آپ کے کان میں آئی, اور یہ کنواں وہ ہے کہ جہنم کا سب سے چھوٹا کنواں. پیغمبر اسلام کا سفر جاری ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں پیغمبر اسلام نے دیکھی, لیکن بہرحال شاید موقع نہ مل سکے تمام باتوں کے بیان کا, اس لیے ایک تفصیلی حدیث آج آ جاتی ہے اور اس کے بعد دوسری تفصیلی حدیث کہ جنت اور جنت کے دروازوں والی, اس کا بہرحال اس وقت ہوا نہیں ہے. 51 باتیں ہیں اور ہمارے پاس 10 یا 15 منٹ کا وقت ہے, اس لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی خود پر چل رہا ہے. پیغمبر اسلام سفر معراج سے واپس آ گئے, مدینے میں پہنچ چکے ہیں. مدینے میں پہنچنے کے بعد شادی ہو چکی ہے امیر المومنین اور جناب سیدہ کی. ایک مرتبہ جناب سیدہ امیر المومنین کے ساتھ پیغمبر اسلام کی خدمت میں تشریف لاتی. جب جناب سیدہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں تشریف لاتی, معراج کے واقعے کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا, 27 رجب کی تاریخ تھی وہی معراج کی تاریخ. دیکھا جناب سیدہ نے کہ پیغمبر اسلام اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چہرے سے غم کے آثار جاری ہیں اور آنکھوں سے مسلسل آنسو ٹپک رہے ہیں. یہاں کے سیدہ نے دیکھا ایک مرتبہ پیغمبر کو, اس کے بعد ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ پیغمبر کے جس نے آج تک کسی مصیبت کے اوپر کبھی اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے اور کبھی اس نے غمگین دکھائی نہیں دی, آخر آج ایسا کیا واقعہ کہیں کہا گیا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاتے؟ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے عرض کی کہ بابا ذرا یہ بتا دیجیے کہ آج آپ پر ایسی کون سی مصیبت آ پڑی ہے کہ آپ اس طریقے سے ہو رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے یہ بنوایا جائے میری بیٹی, آج 47 رجب کی تاریخ, سفر معراج میں نے ایسا واقعہ دیکھا تھا اور ایسے قصے سے میرا گزر ہوا کہ جب بھی وہ قصہ میرے ذہن میں آتا ہے اور وہ تصور قصے کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے, بے اختیار میرا دل اتنا غمگین ہوتا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. امیر المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اس قصے کا تعلق کس سے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس قصے کا تعلق میری امت کی عورتوں سے, وہ قصہ میری امت کی عورتوں سے بھرا ہوا ہے اور ان کو چند وجوہات کی بنا پر اس قسم سے عذاب دیا جا رہا تھا کہ میں بھی باوجود اس چیز کے سمجھ رہا تھا کہ وہ غلطی پر انہوں نے گناہ کیا, لیکن ان کے عذاب کو دیکھ کر ایک مرتبہ میرا دل بھی کانپا, اور اس کے بعد اب تک 5 سال ہو گئے, لیکن جب بھی وہ واقعہ میرے ذہن میں آتا بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. جناب سیدہ نے کہا کہ بابا ذرا مجھے بھی بتائیے کہ کون سی عورتیں تھیں اور کیا عذاب ان کو دیا گیا. پیغمبر اسلام نے جب اپنی قبیل کو ختم کیا تو روایت میں یہی الفاظ ہے کہ ہارون انوار قبیل امیر المومنین اور جناب سیدہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے اور تینوں بیٹھ کر اپنی امت کی عورتوں پر رونے لگے. یہ بھی رحمت کا کرشمہ ہے. انسان اگر خود عذاب سے بچ جائے کچھ ہوتا ہے دوسرے کی عذاب کی فکر نہیں کرتا, لیکن یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا تھا کہ بہرحال امت کی عورتوں کو ان کی غلطی کی وجہ سے سزا مل رہی ہے, لیکن پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری. پیغمبر نے اس طریقے سے تشریح کی, اے فاطمہ میں نے اس خطے میں 11 قسم کی عورتوں کو دیکھا اور ان کے عذاب کو دیکھا, جس کے بعد میری امت کی جتنی عورتیں ہیں ان کی تمام خامیاں اور غلطیاں جس کی وجہ سے میری امت کی عورتیں جہنم میں جائیں گی وہ میرے سامنے آ گئی. اگر میری امت کی عورتوں میں یہ 11 صفتیں نہ ہوں تو کوئی بھی عورت کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی. جناب سیدہ تشریح جا رہی ہے اور پیغمبر اسلام تشریح کر رہی ہے. کیا سیدہ میں نے دیکھا ایک عورت جو اس عورت کو پیغمبر کے الفاظ ہیں مبالغہ کی گنجائش نہیں, حقیقت ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں سن کر کسی کو ہوتی آ جائے, کچھ باتیں سن کر کسی کا دماغ اور ذہن اس کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو, لیکن اس سے پہلے جو گفتگو ہو چکی ہے اس کے پیش نظر نہ کوئی بات خلاف عقل ہے نہ کوئی بات خلاف شرع. پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک عورت کو اس طریقے سے کہ اس عورت کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر لٹکایا گیا اور اس عورت کے نیچے چاروں طرف آگ جل رہی تھی جس کے اندر اس کے پیر موجود تھے. اور ایسا یہ نام میں نے دوسری عورت کو یہ دیکھی اس طریقے سے دیکھا کہ اس کو اس کی زبان سے پکڑ کر لٹکایا گیا ہے, وہ اپنی زبان کے بل سے لٹک رہی اور اس کے منہ سے انتہائی گندا پانی خارج ہو رہا. اور ایسا فاطمہ میں نے تیسرے گروہ کو دیکھا عورتوں کو جنہیں ان کے سینے کی مدد سے آسمان سے لٹکایا گیا ہے, جن کیچیوں سے لٹکایا گیا ہے, وہ اپنے سینے کی وجہ سے اس کیچی سے لٹک رہے. اور ایسا یہ میں نے چوتھے گروہ کو دیکھا تو اس طریقے سے بیٹھی کہ ان کے ہاتھ ان کے پاؤں سے باندھ لیے گئے اور ان کے چاروں طرف سانپ اور بچھو موجود تھے جو ان کو اذیت پہنچا رہے تھے, لیکن وہ مجبور تھی کیونکہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے ان سے دور کر رہے. اور پانچویں میں نے ایسے گروہ کو دیکھا اپنی عورتوں کہ جو ایک آگ کے صندوق میں بیٹھی تھی اور اندھی گونگی اور بہری آگ کے صندوق میں بیٹھی تھی, چاروں طرف ان کی آگ مسلط تھی, ان کے ناک کے سوراخوں سے ان کا مغز پگھل پگھل کر نکل رہا تھا اور برف سے داغ ان کے پورے جسم کے اوپر موجود تھے. اور اے سیدہ میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ وہ آگ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی. اور اے سیدہ میں نے ایک ساتویں عورت کو دیکھا جس حالت میں دیکھا کہ اس عورت کے چہرے اور جسم کو جلایا جا رہا اور وہ اپنی آنتوں کو اپنے پیٹ سے نکال کر مجبور تکلیف کی حالت میں اسی کو نوٹ نوٹ کر اپنے دانتوں کے بیچ میں رکھ رہی ہے تاکہ تکلیف کے اوپر قابو کر. اور اے سیدہ میں نے آٹھویں عورت کو دیکھا اس طریقے سے دیکھا کہ اس کو اس کے پاؤں کے بل لٹکایا ہوا ہے, اس کا سر اس کے بالوں سمیت آپ کے تندور کے اندر ہے اور وہ اپنے پاؤں سے لٹکی ہوئی. اور اے سیدہ میں نے نویں عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ آگے اور پیچھے سے آپ کے پیسوں کی مدد سے اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو گنا کیا جا رہا ہے اور بولا جا رہا ہے. اور اے سیدہ میں نے دسویں عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کا پورا جسم گدھے کی طریقے سے, اس کا سر سور کی طریقے سے اور اس کے اوپر ہزاروں قسم کے عذاب نازل ہو رہا. اور اے سیدہ میں نے گیارہویں عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کا جسم پورا کا پورا منہ اور جسم کتے کی قدر ہے, اس کے پیچھے سے آگ داخل کی جا رہی ہے جو اس کے منہ سے خارج ہو رہی. میں آپ سیدہ نے ان 11 گروہوں کے بارے میں سنا. ایک مرتبہ جب یہ سنا جناب سیدہ نے صاف اٹھی اور کہا کہ بابا ذرا یہ بتائیے کہ ان کے اوپر ایسی کیا مصیبت پڑی, کون سی ایسی غلطی کی تاکہ میں وہ غلطی نہ کر لیتا. یہ سیدہ ہیں, معصومہ ہیں, تمام عالمین کے زیادہ پاک اور پاکیزہ ہیں, لیکن اتنا خیال ہے اس عذاب کا کہ ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ بابا ذرا مجھے بتا دیجیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان میں سے کسی غلطی کو کر رہی ہوں تاکہ اس عذاب سے بچوں. پیغمبر اسلام تشریف کر کہ اے سیدہ وہ پہلی عورت جس کو اس کے بالوں کی مدد سے لٹکایا گیا تھا اور اس کے چاروں طرف نیچے آگ جل رہی تھی, یہ وہ عورت تھی کہ جو اپنے بالوں کو نامحرم سے نہیں چھپا رہی, انتہائی امیر چیز ہم سمجھتے ہیں بال کا چھپا, لیکن اتنا بڑا اسلام کے اندر یہ گناہ ہے کہ چہرے کو چھپانے کی زیادہ اہمیت ہے ہمارے یہاں بال کے مقابلے, لیکن اسلام کے چہرے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو بال کو چھپانے کی اہمیت ہے. کہ پہلا گروہ جو پیغمبر اسلام کو نظر آ رہا ہے عورتوں کا وہ وہی ہے کہ جو اپنے بالوں کو نامحرم سے نہیں چھپا رہی. پیغمبر نے تو جناب سیدہ نے پوچھا کہ بابا وہ دوسری عورت کو کیا پسند ہے, تو کہا کہ وہ عورت جس کو اس کی زبان کی مدد سے لٹکایا گیا اور اس کے منہ سے انتہائی گندا پانی خارج ہو رہا ہے, یہ وہ عورت تھی کہ جو اپنے شوہر سے بدزبانی کر کے اسے رنج پہنچا دی. وہ تیسری عورت جسے اس کے سینے کی مدد سے لٹکایا گیا, کہ وہ عورت تھی کہ جو اپنے شوہر کو اس کے حقوق کی ادائیگی میں تعاون نہیں کرتی تھی اور اس کو منع کرتی تھی جب وہ اپنے حقوق کو ادا کرنا چاہتا تھا. چوتھی وہ عورت کہ جو آپ کے اندر اس طریقے سے بیٹھی تھی کہ اپنے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی ہے, یہ وہ عورت ہے جو غیر مردوں کے لیے نامحرموں کے لیے زینت کر کے نکلا سکتی ہے. پانچویں وہ عورت کہ جو آپ کے صندوق میں بیٹھی ہوئی اور اس طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی کہ اندھی بھی تھی, گونگی بھی تھی, بہری بھی تھی اور اس کے اوپر برف کے داغ تھے, اس کی ناک سے اس کا مغز جو ساتھ ساتھ نکل رہا, یہ وہ عورت کہ جو کسی اور کے نسخے کو اپنے شوہر سے ملا دیتی, کسی اور سے پہلے حرام کرتی تھی لیکن اپنے بیٹے کو اس بیٹے کو اس حرام زادے کو شوہر سے جتنا کر کے اپنے شوہر سے یہ کہتی تھی کہ یہ تیرا بیٹا. ایک چھٹی عورت کے جس کو اس کے پاؤں کے بل آسمان سے لٹکایا ہوا تھا اور اس کا سر اس کے 12 سمے تندور کے اندر تھا, جو وہ عورت تھی جو بغیر شوہر کی اجازت سے اپنے گھر سے خارج ہوا کرتی. تو ساتویں عورت جس کو آپ کی پینچی کے ذریعے آگے اور پیچھے سے آپ کی پینچی کے ذریعے کاٹا جا رہا تھا, اس کے گوشت کو جدا کیا جا رہا تھا اور جوڑا جا رہا تھا, کاٹا جا رہا تھا اور جوڑا جا رہا تھا. یہ ساتویں عورت وہ عورت تھی کہ جو اپنے آپ کو غیر مردوں کے حوالے کر دیا کرتی. وہ آٹھویں عورت جس کے چاروں طرف آپ اور وہ اپنی آنتوں کو شدت تکلیف کی وجہ سے چبانے پر مجبور, یہ وہ عورت تھی کہ جو اجنبی مرد اور اجنبی عورت کو فعل حرام کے لیے مقام پر جمع کیا کرتی. بہرحال گفتگو ابھی جاری ہے, لوٹوں کی گفتگو ہے, میری سب کے اصول پر مرد ان شاء اللہ آئندہ.